الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. جو لوگ اس مسجد کے مستقل شریک کے جمعہ رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آج کل ہم سورہ قاف کا مطالعہ کر رہے ہیں سبقاً سبقاً، ایک ایک آیت کا مطالعہ ایک ترتیب کے ساتھ. اور سورہ قاف کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کا سبب بھی نئے آنے والوں کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک روایت جو حدیث کی متعدد کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، اس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اکثر سورہ قاف کی آیات کے حوالے سے تذکیر فرمایا کرتے تھے. اس خطبہ جمعہ کا اصل مقصد تذکیر ہے، موعظت ہے، یاد دہانی ہے، وعظ ہے، نصیحت ہے، تعلیم ہے، اور پورا قرآن مجید ہی تذکیر کا ذریعہ ہے. لیکن آپ کا معمول زیادہ تر سورہ قاف کے حوالے سے تذکیر کا تھا، تو جمعے کے حوالے سے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بیتا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ ہم بھی اس سورہ قاف کا مطالعہ کریں، اور جو تذکیر اور رہنمائی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شکل میں عطا فرمائی ہے اس سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں. اس سے پہلے چار اجتماعات جمعہ میں گفتگو ہو چکی ہے، اور ہمارا جو مطالعہ ہے وہ ابھی تک آیت نمبر 26 تک پہنچا تھا. اس سے آگے ہم انشاءاللہ آج آیات کا مطالعہ کریں گے، لیکن ربط مضمون کو جوڑنے کے لیے کچھ آیات کا ترجمہ میں دوبارہ کروں گا. سورہ قاف کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس جو ہے وہ کیا وسوسہ اندازی کرتا ہے. یعنی انسان کے اندر جو رجحانات ہیں، جو میلانات ہیں، جو اس کے نفس کے اندر شرارتیں ہیں، جو وسوسہ اندازی ہو سکتی ہے، ان کا سب سے بڑھ کر جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جو خالق ہے، جس کی کاریگری کا یہ نمونہ ہے، یہ حضرت انسان جسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، تخلیق فرمایا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہاتھوں سے مراد یہ اس طرح کے ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، ان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ استعارہ ہے ایک بات کو سمجھانے کا انداز، کے بڑے اہتمام سے، بڑی توجہ کے ساتھ. یہ گویا شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے. اور پھر فرمایا کہ ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. انسان اپنے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا جو اللہ کو معلوم ہوتا. اپنے علم کے اعتبار سے، صفت علم کے اعتبار سے، انسان کی شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. اور پھر یہ بات آئی کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کو، اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. اذ یتلقى المتلقیان یعنی الیمین وعن الشمال قعید. ایک دائیں بیٹھا ہے اور ایک بائیں بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے جو کچھ کر رہا ہے انسان، یہاں تک کہ زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتا مگر اس کی بھی نگرانی کرنے والے بڑے چوکس موجود ہیں، اس کو ریکارڈ کرنے والے. اسی انہی دو کے لیے الفاظ قرآن مجید میں سورہ انفطار میں آئے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے معزز لکھنے والے فرشتے. تو بہر کیف یہ ریکارڈ جو تیار ہو رہا ہے، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، یہ جملہ میرے منہ سے نکلا تھا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اکیڈیمک انٹرسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی بساط سمیٹ دینی ہے اور اس کے بعد کوئی نئی کائنات تخلیق کرے گا تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک تاریخی ریکارڈ چھوڑا جائے گا کہ پہلے آنے والے یہ کچھ کرتے رہے، اب تم اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کرو، تھیسس لکھو یا پی ایچ ڈی کرو. یہ مقصد نہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ پھر حساب ہونا ہے، محاسبہ ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عیش کدہ نہیں بنایا کہ یہاں بھیج دیا کہ جتنے دن بھی تمہیں ملتے ہیں خوب موجیں اڑاؤ. یہ ہے ہی دار الامتحان، اور دار الامتحان کے اندر پھر جب امتحان ہوتا ہے تو اس کا ایک رزلٹ بھی نکلتا ہے، ایک نتیجہ ہوتا ہے، کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. اور ویسے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہونا ہے، اس نے جو عمل کیے جس نیت سے کیا اللہ باخبر ہے، لیکن ہماری تسلی کے لیے، اتمام حجت کے لیے اس کا ریکارڈ بھی محفوظ کرنے کا اہتمام کر لیا تھا. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری تسلی کے لیے کہ روز حشر یہ میں کہہ سکوں کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا. یہ تو اعمال نامہ، اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. اور اس کے بعد پھر نقشہ کھینچا گیا کہ اس قیامت سے پہلے ایک قیامت دنیا میں بھی آنے والی ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. دیکھیے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے جو اہم ترین بنیادی معلومات ہیں، جو اساسات ہیں ان کی، وہ یہ ہے. ہمیں معلوم تو ہو کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں، مقصد حیات کیا ہے، اور اس امتحان میں اگر کامیابی کا کوئی راستہ ہے تو وہ کون سا ہے. اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کا طریقہ ہے تو وہ کون سا، اور یہ مستحضر رہے کہ اس دنیا میں ہمارا رول کیا ہے. وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک موت کا استحضار اور یہ کہ اصل میں تو ہماری منزل وہ ہے، ہمیں یہاں پر جو کچھ کرنا ہے اس کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ احمق کوئی نہیں. جیسے دنیا میں ہم نوجوان بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے مستقبل کا خیال کرو، اپنے فیوچر کیریئر کا خیال کرو، یہ وقت ہے چند سال پڑھنے کے، اگر تم محنت نہیں کرو گے تو تم بہت احمق رہو گے، بعد میں پچھتاؤ گے. اسی کو آپ اپلائی کیجئے، یہ تو ایک مجازن بات ہے کہ یہاں کا کوئی مستقبل بھی ہے، اصل مستقبل تو وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اہل ایمان، اللہ کے تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص یہ جائزہ لیتا رہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے. یہ ہر وقت ذہن میں مستحضر رہے، واضح رہے. اگر اس انداز سے زندگی گزارے گا تو پھر صحیح خطوط پر رہے گا. تو وجاءت سکرۃ الموت بالحق, وہ موت کے سکرات آ گئے حق کے ساتھ. اب یہاں قرآن مجید نے کہا آ گئے, جن پر نہیں آئے ان پر آنے ہیں, اور اربوں اور خربوں انسان ہیں جن پر وہ آ چکے ہیں. اور یہ ایسی یقینی اور قطعی اور شدنی بات ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اللہ کا اور آخرت کا انکار کر دے گا, موت کا انکار نہیں, وہ تو آنی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, یہ وہ چیز ہے جس کو تم ذہن سے ٹالتے تھے, جس کے ذکر سے کتراتے تھے کہ خام خواہ ہمارے عیش و آرام میں خلل واقع ہوتا ہے. موت کا ذکر بار بار, یہ چند روزہ زندگی ہے, اس کو ہم عیش و آرام سے گزار لیں, زندگی کہاں بار بار ملتی. موت کے تذکرے سے ہی کترانا, اسے اگنور کرنا, اعراض کرنا, اور اگر خیال آ جائے تو ذہن سے اس کو جھٹک دینا, یہ تم کرتے رہے آج تک, لیکن اب وہ وقت آ گیا. اس کا تفصیلی نقشہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں ہے اور کچھ سورہ واقعہ میں. کلا اذا بلغ فی التراقی وقیل من راق, کوئی نہیں, جب وہ جان پہنچ جائے گی ہنسلی تک, یعنی نزع کا عالم ہے. وقیل من راق, اور کہا جائے گا, ایک دوسرے سے لوگ پوچھیں گے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. ان چند الفاظ میں پوری نقشہ کشی آ گئی کہ آس پاس جو لواحقین ہیں, رشتہ دار ہیں, انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ مچنے کی شکل نہیں ہے, موت کے آثار شروع ہو رہے ہیں, ہاتھ پاؤں پھول گئے سب کے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اب بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی تعویذ, کوئی گنڈا, کوئی کام آ جائے, کسی کا دم, یہ آخری گویا کہ ہمارے لیے ریزورٹ رہ جاتا ہے. وقیل من راق وظن انہ الفراق, لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, اب یقین ہو گیا کہ اب جدائی ہے, اب رخصتی ہے. والتفت الساق بالساق, اور ایک پنڈلی لپٹ گئی دوسری پنڈلی سے. عام طور پر اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ نزع کی جو تکلیف ہے, شدت, اس کی طرف اشارہ ہے. الى ربك يومئذ المساق, آج تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلا جائے گا, اب کوئی روک نہیں سکتا ہے. سورہ واقعہ میں اسی طریقے سے بہت خوبصورت نقشہ کھینچا ہے, یعنی الفاظ بہت خوبصورت ہیں, نقشہ تو دل دہلا دینے والا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون, تو کیوں نہیں جب جس وقت وہ جان پہنچتی ہے حلقوم تک, اور تم وہیں پر دیکھ رہے ہوتے ہو, نگاہوں کے سامنے تمہارا عزیز رشتہ دار وہ جا رہا ہے اس دنیا سے. وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اس وقت تمہارے مقابلے میں ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کو تم نہیں دیکھ رہے ہوتے, یعنی ہمارے فرشتے ہمارا حکم لے کے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ جان قبض کر رہے ہیں, تم نہیں دیکھ رہے. فلولا ان کنتم غیر مدینین, یہ آگے جو ہے قرآن نے چیلنج کیا ہے, تو کیوں نہیں اگر تم کسی کے حکم کے تابع نہیں ہو, کسی کے محکوم نہیں ہو, اپنی مرضی کے مالک ہو, خود مختار ہو, جیسے کہ تم سمجھتے ہو ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی مارنے والا نہیں, کوئی زندہ کرنے والا نہیں, تو فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, ذرا اس کی جان کو واپس لوٹاؤ اگر لوٹا سکتے ہو, اگر تم سچے ہو, اگر کوئی اختیار تمہارا ہے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے عزیز ترین تمہارا رشتہ دار جا رہا ہے, اور وہ کسی کے حکم سے جا رہا ہے, اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی بالا تر حکم نہیں ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ. تو یہ ہے کہ نقشہ جو ہے انسان کے سامنے سے گزرتا ہے. یہ پہلی قیامت ہے, من مات فقط قامت قیامت, اور ساتھ ہی فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ موت آئے گی اور اس کے بعد یہ ایک نیند ہے. اصل میں آنکھ کہاں کھلے گی؟ جب وہ سور میں دوبارہ پھونکا جائے گا اور میدان حشر میں جمع ہوگا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, اور اس دن جو ہے وہ سب کھڑے ہو رہے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ, یہ وہ دن آ گیا جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی, خبر دی جاتی تھی کہ ایک دن دوبارہ اٹھنا ہے. یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. کامیابی ناکامی کا دن وہ ہے, اور اس دن جو ناکام ہوا اس کے لیے ہمیشہ ہمیش کا سخت ترین عذاب ہے. اب وہ ساری دھمکی جو ہے وہ سامنے آ گئی مجسم حقیقت بن کر. وجات کل نفس ماہ سا اکم و شہید, کیونکہ ہمارے بہت سے ساتھی نئے ہیں اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں, اگرچہ یہ بات پچھلی مرتبہ گزر چکی ہے, کہ میدان حشر کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے بڑے ایک منفرد انداز میں. ہر نفس کو, ہر شخص کو لایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا. دو فرشتے ہوں گے, ایک اس کو دھکیل کے لا رہا ہوگا میدان حشر کی طرف, اس لیے کہ نظر آ رہا کہ آگے موت ہے اپنی. موت بھی ایک جان بچانے کی شکل ہوتی ہے, آگے تو کمر توڑ دینے والا عذاب ہی عذاب ہے. تو قدم تو نہیں اٹھ رہے ہوں گے لیکن لے جایا جائے گا, ایک دھکیل رہا ہوگا. وہ شہید, اور ایک ہوگا گواہ, حال احوال بتلانے والا. یہ ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے. شہید کہتے ہیں وہ شخص جو گواہی دے رہا ہے, حقیقت بیان کر رہا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ اعمال نامہ ہوگا جو تیار کیا گیا ہے. اب یہ دونوں فرشتے لے جا کر اس کو پیش کر دیں گے اللہ کی عدالت. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا, اس دن سے تو غافل رہا اس سے پہلے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, تو ہم نے تیری آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے ان کو دور کر دیا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تو آج تیری نگاہ جو ہے وہ فولادی نگاہ ہے, حقیقت کو دیکھ رہی ہے. دنیا میں تو 100 پردوں کے اندر تھے تم, لیکن حقیقت تک پہنچنے کے لیے اللہ نے رستے بتائے تھے, ان کو تم نے اختیار نہیں کیا. آیات آفاقی پر غور ہی نہیں کیا, آیات قرآنی میں تدبر نہیں کیا, تم خود غافل بنے رہے. آج وہ پردے ہٹا دیے گئے. اس پر میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, اب مزید موقع نہیں ہے. اس آیت کے اندر جو معنی کے سمندر پنہا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, اس کے بعد پھر وہی نقشہ شروع ہوتا ہے. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ, اور کہے گا اس کا ساتھی کہ پروردگار یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس میری تحویل میں تھی, یہ حاضر ہے. هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ, اب یہاں قرین ساتھی سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ, وہ دو فرشتے جو ہیں جو لے کر آ رہے تھے, ایک دھکیل رہا تھا, ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ تھا. اور یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ تفسیری ایک رائے ہے کہ یہ دو فرشتے وہی ہوں گے کہ جو دنیا میں کرامن کاتبین تھے, ایک دائیں اور ایک بائیں. ہر شخص پر معمور ہیں, اب وہی اس کو لے کر آ رہے ہیں. انہی میں سے کوئی کہے گا کہ اے پروردگار یہ ہے وہ جو میری تحویل میں تھا, یہ حاضر ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ قرین سے مراد ہے شیطان, اور اس کا ذکر ہے سورہ زخرف میں ایک پارے پہلے, اور آگے اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے کہ واقعی یہاں مراد وہی شیطان ہے. کہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو شخص اس دنیا میں اللہ کے رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, جی چراتا ہے, اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے اسے یاد رکھنے کی بجائے اور اس کا شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی بجائے اس کے ذکر سے اور اس کے کلام سے اعراض کرتا ہے, ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے قیامت تک. یہ ارادہ انسان کا خود ہے کہ اس نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے. جب اس نے شر کا رستہ اختیار کیا, کفران نعمت والا رستہ اختیار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیا. اب وہ شیطان جو ہے اسے اسی رستے پر آگے بڑھاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے روکتا ہے، صراط مستقیم سے دور رکھتا ہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے غافل ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو شرعی اقدار کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم صحیح رستے پر ہیں، ہم قوم کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، وقت کے تقاضے کے مطابق ہم اسلام کو پیش کر رہے ہیں، ہم زیادہ روشن خیال ہیں، ہم ماڈریٹ ہیں، اعتدال پسند ہیں، یہ باقی جو ہیں انتہا پسند ہیں، انہوں نے اسلام کا جو ہے وہ کو بدنام کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خود پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو شیطان مسلط کر دیا اللہ نے، وہ انہیں پٹی پڑھاتا ہے کہ تم ہی صحیح رستے پر ہو، تم ہی صحیح اس وقت خود بھی رستے پر صحیح گامزن ہو، دوسروں کو بھی صحیح طرف بلا رہے ہو، رہنمائی بھی ٹھیک کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دی۔ تو وہ شیطان جو ہے، جو اس پر مسلط اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ کہے گا جی یہ آ گیا جس پر میں مامور تھا، ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا ان دونوں فرشتوں کو کہ جھونک دو اس کو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر وہ شخص کہ جو ناشکرا، گمراہی کی بنیاد جو ہے وہ ناشکری، اما شاکرم و اما کفورا، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو یا پھر چاہو تو ناشکرے بن جاؤ۔ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کو مانا جائے، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کو رب اور خالق و مالک مانا ہے تو واقعی اس کی بندگی کی جائے، اس کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے۔ اسی کے شکر کا تقاضا یہ کہ جو ہدایت اس نے دی ہے اسے اپنی زندگیوں میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی قائم کیا جائے۔ ساری ہدایت جو ہے وہ شکر سے پھوٹ رہی، اور ساری گمراہی جو ہے وہ ناشکری سے پھوٹتی۔ جب رب کی ناشکری کر دی، اسی کو پہچاننے سے انکار ہے، اسی کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں، ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی منطقی دلیل لائی جائے، آج تک تو کسی نے دیکھا نہیں، ہوا سے خمسہ کی غریب سے تو ویسے ہی باہر ہے، چنانچہ جدید سائنسی دور میں تو ساتھ کہہ دیا گیا۔ اس سائنسی دور میں جو فلسفے وجود میں آئے ہیں، مادہ پرستانہ، وہ اس انتہا تک گئے ہیں۔ برٹرنڈ رسل کا نام آپ نے سنا ہوگا، لاجیکل پوزیٹیویزم اس کا بڑا مقبول فلسفہ تھا اس دور کا، کہ یہ اللہ کا لفظ ہی بے معنی ہے، اس لیے کہ خارج میں ہم کو اس کا ریفرنٹ جو ہے اس کو تلاش نہیں کر سکتے۔ گلاس ایک لفظ ہے، اس کے لیے ایک ریفرنٹ ہے یہ گلاس، یہ بامانی لفظ ہے۔ میز ایک لفظ ہے اور ہم دکھا سکتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جس کو میز کہا جاتا ہے۔ بامانی لفظ تو وہ ہوتا ہے جس کا آپ خارج میں مشتاق، اس کا ریفرنٹ جو ہے وہ دکھا سکیں کہ یہ ہے وہ چیز۔ جب اللہ تعالیٰ کو آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور آخرت کے بارے میں یا روح کو جو ہے اس کا کوئی ریفرنٹ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ الفاظ دراصل بے معنی ہیں، محمل۔ یہ خام خائن الفاظ کی بحثوں میں ہم نے ہزاروں سال جو ہے وہ ضائع کر دیے نو انسانی نے۔ یہ ہے ایک سوچ، ناشکرہ پن جو ہے وہ یہاں سے جنم لے کر یہاں تک پہنچتا ہے، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کا اقرار اور اعتراف کرنے کی بجائے اس کے مخالف معاند بن کے کھڑے ہو جانا، اپنی عقل کو حاکم بنا دے، اور پھر اس سے جو کچھ جو شخصیت جنم دیتی ہے، کفار عنید، ایسا شخص جو ہے مخالف ہے، ضدی ہے، حق بات کو قبول نہیں کرتا، حق گنکشف بھی ہو جائے تو اس کو مانتا نہیں، متعصب، مناع للخیر، ہر خیر سے روکنے والا، معتد، حد سے گزرنے والا، اگر ذرا اقتدار بن جائے تو فرعون بن جانے والا، مریب، جو خود بھی شک میں ہے اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کا پھر یہ کردار ہوگا، الذی جعل مع اللہ الہنا، اللہ کو چھوڑ کر ہی اللہ کے ساتھ اس نے اوروں کو معبود بنا دیا، کسی اور کو معبود کا درجہ دے دیا، اپنی عقل کو حاکم بنا دیا، اب عقل پرستی کا شکار. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، ایسے شخص کو جھونک دو سخت ترین شدید ترین عذاب کے اندر. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُ، اب وہ شیطان جو ساتھی ہے وہ اپنی برات کرے گا، شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے اس کو نہیں اکسایا تھا، یہ جو طاغوت بن بیٹھا تھا سرکش تھا، تو سرکش میں نے اس کو نہیں بنایا، یہ اپنی مرضی سے ہوا. ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. یہ اصل میں شیطان کا کام صرف رستہ دکھانا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک طرف انبیاء اور رسول ہیں، آسمانی ہدایت ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہے حق بات کی طرف، وہ حق بات کے جس کی گواہی انسان کی فطرت کے اندر ہے. اور ایک طرف یہ قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں، انسان خود سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے تو شیطان اور اس کے لیے اس کو خوشکن بنا دیتا ہے، اس کے لیے دلائل مہیا کر دیتا ہے، ہاں تم بالکل صحیح ہو، تمہیں حق ہے، اسے پٹیاں پڑھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے انفاق مانگتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ غریب ہے، معاذ اللہ سننا معاذ اللہ. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے، نوٹ کر لی ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ انفاق کرو، اس کا مطلب یہ ہے. اب یہ کون پٹیاں پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطانی سارے وساوس ہیں جو زبانوں پر آتے ہیں. تو شیطان کا کام صرف جو ہے وسوسہ اندازی کرنا، ایک رستہ دکھانا ہے. وہ جبرن کسی کو گمراہی کی طرف لا نہیں سکتا، اسے یہ اختیار اور اقتدار حاصل نہیں. چنانچہ یہی بات وہ بڑا شیطان کہے گا قیامت کے دن، اس کا ذکر ہے سورہ ابراہیم میں، بڑا دلچسپ اس کا وہ جملہ ہے، جب سارے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا، اہل حق جنت میں پہنچ جائیں گے اور جو ناشکرے ہیں اللہ کے وہ جہنم میں جب ڈال جھونک دیے جائیں گے، اور وہ سب جو ہیں وہ گالیاں دے رہے ہوں گے، مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے شیطان کو، اس نے مروا دیا. پھر شیطان اپنا آخری سٹیٹمنٹ دے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تمام معاملات کے فیصلے ہو جائیں گے تو شیطان کا پھر وہ پالیسی سٹیٹمنٹ، آخری سٹیٹمنٹ آئے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور وہ سچا وعدہ تھا، اللہ خالق و مالک کل کائنات کا مالک، علی کل شاہین قدیر، تمام اچھی صفات کا مالک، اس کا وعدہ سچا تھا. ووعدتکم، ہاں کچھ وعدے میں نے بھی تمہیں کیے تھے، کچھ سبز باغ میں نے بھی دکھائے تھے. فاخلفتکم، تو دیکھو اب الزام تو مجھے نہ دو، اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراؤ، تمہارے اپنے اندر شیطنت تھی، تم خود جو ہو وہ ناشکرا پن اختیار کرنا چاہتے تھے، اللہ کے سرکش بننا چاہتے تھے، تم نے میری بات قبول کر لی، اللہ کی بات کو رد کر دیا، تو قصوروار کون؟ تو یہ ہے اصل بات. یہاں پر بھی وہ قرین جو مسلط کیا گیا تھا وہ اپنی اعلان بیزاری کرے گا، اعلان برات کرے گا، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود دور کی گمراہی میں مبتلا تھا. قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے اب یہ جھگڑا مت کرو. علامہ شبیر احمد عثمانی نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ بک بک بند کر دو، یہ ایک با محاورہ ترجمہ، بہت صحیح ترجمانی ہے اس وقت کی صورتحال. وقد قدمت الیکم بالوعید، جو میری وعید ہے، جو میری دھمکی ہے، جو میرا پیغام ہے وہ تم تک پہنچ چکا تھا، یہ ساری باتیں میں تمہیں بتا چکا تھا، تمہیں شیطان سے بھی متنبہ کیا تھا، صراط مستقیم بھی دکھائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ آخرت آنی ہے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات تبدیل نہیں کی جاتی، جو کچھ پیغام میں نے تمہیں دیا تھا وہی حق بات تھی. یہ جو جنت اور دوزخ کی بات تھی، یہ محض کوئی خوش خیالی یا خام خیالی نہیں تھی معاذ اللہ، یہ کوئی ڈراوا نہیں تھا کہ جہنم ہے اور سخت عذاب ہے، جو کچھ تھا حق. اور اب کوئی بات تبدیل نہیں ہوگی، میں نے بتا دیا تھا کون ہے جو جنت کے مستحق ہیں اور کون ہے کہ پھر جو جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ فیصلہ فائنل. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور میں ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں اپنے بندوں پر. ظلم تو یہ ہوگا نا کہ کسی کو بتایا نہ جائے اور پھر سزا دے دی جائے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس طور سے کیوں کیا، میں تو کسی اور طور سے چاہتا تھا. لیکن جب ہر چیز واضح ہے، تمہارا دل بھی گواہی دیتا رہا اور پھر تم جھٹکتے رہے، تم نے خود ایک غلط رستے کو اختیار کیا، تم نے خود شیطان کو اپنا رہنما مانا، تو میں تو اپنے بندوں پر بال برابر ظلم کرنے والا نہیں. اب یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. فرمایا اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی. اب یہ بھی ایک اچھوتا انداز ہے. بعض کہتے تھے کہ تمہیں اگر قرآن کی بات صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے، تو پھر تو نوع انسانی کی بڑی تعداد گمراہی میں تھی، شرک میں تھی، وہ کہاں اتنی بڑی جہنم ہوگی جس میں اتنے لوگ آئیں گے. باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، سو باتیں بیان کرنا. فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم پوچھیں گے اس دن جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی. ان الفاظ میں اللہ کا غضب بھی ہے کہ ان ناشکروں کو جہنم میں دھکیلنے پر اللہ تعالیٰ کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، یہ اسی کے مستحق. یہ جو ہمارے ہاں ایک فلسفہ بیان ہوتا ہے اور بڑا خوشکن فلسفہ ہے کہ ٹھیک ہے، بہت ڈراوا ہے قرآن میں حدیث میں جہنم کا، اور یہ اور اللہ کا عذاب سخت ہے اور اللہ پکڑے گا اور معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم کیسے مان لیں اللہ رحمان اور رحیم، اپنی مخلوق کو وہ خود جہنم میں جھونک دے ممکن نہیں. گویا یہ ساری لفاظی ہے معاذ اللہ. تو فلسفہ بظاہر تو بڑا دل خوشکن معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ کی رحمت کے حوالے سے بات کی جا رہی، لیکن حق بات وہ ہے جو قرآن میں ہے. آپ کے اپنے ذہن سے بھگارے ہوئے فلسفے جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں، جو بات کرنی ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر کرو تمہیں حق حاصل ہے، لیکن اس سے دائیں بائیں جاؤ گے تو پھر وہ شیطان کے ہیں وسوسے. اس آیت کے اندر اس کے بین السطور میں وہ اللہ کا غضب بالکل جھلک رہا ہے کہ جو ناشکرے تھے، جنہوں نے شیطان کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آخرت کو بھلایا، اللہ کو بھلایا، اللہ کے پیغام کو بھلایا، وہ پھر اس جہنم کے مستحق اور جہنم کو بھرا جائے گا. تو یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم پوچھیں گے جہنم سے بھر گیا تیرا پیٹ. وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے کہ نہیں، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. یہ ہے نقشہ جو کھینچا گیا یہاں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس کے فوراً بعد پھر جو ایک تقابل ہے، یہ تو تھا اہل جہنم کا نقشہ، قریب لے آئی جائے گی جنت کن کے؟ متقین کے. غیر بعید، اور وہ زیادہ دور نہیں ہوگی. متقین کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی لمبا سفر اور مشقت نہیں طے کرنی پڑے گی. جنت اللہ نے تیار کی ہے متقین کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے. وہ ہیں کون؟ اس ممبر سے تقویٰ کی حقیقت اور متقی کون ہے اس پر بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ متقی وہ شخص ہے کہ جو زبان سے جن چیزوں کا وہ ایمان رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس پر دلی یقین بھی اس کو حاصل ہے، اور اس کی عملی زندگی بھی اس ہدایت کے مطابق ہے جو اللہ اور رسول نے اس کو عطا کی. چنانچہ وہ تقویٰ جو اللہ کو مطلوب ہے، اس کے لیے تین باتیں بیان ہوئی ہیں کہ تقویٰ کے اندر تین باتیں ہیں، تین حقیقتیں ہیں، وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. نمبر ایک، ہر وہ چیز جس سے اللہ نے روک دیا، منع کر دیا، حرام قرار دے دیا، ممنوع قرار دے دیا، اس سے باز آ جانا، تقویٰ کی شرط اولین. نمبر دو، ہر حکم کی پابندی اور اس پر عمل کرنا، اس لیے کہ اللہ کے کسی حکم پر عمل نہ کیا تو نافرمانی ہو گئی، اور نافرمانی جو ہے وہ تقویٰ کے منافی ہے. اور نمبر تین، اس کے اندر جو اس کی جو اصل روح ہے وہ ایمان ہے، اس بات کا یقین ہونا. وہ جو پیچھے بات آئی ہے کہ لکھنے والے ہیں تم اللہ کی نظر میں ہو، اللہ نے ریکارڈ بھی جو ہے اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، تو یہ یقین کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے تمام اعمال جو ہیں، ان کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جیسے کہ اللہ نے ہمیں بتایا، اور پھر ایک دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، ہمیں حساب دینا ہوگا. اس چیز کا یقین، گہرا یقین، یہ تین چیزیں ہیں جو اس تقویٰ کے اندر شامل ہیں. جنت ان لوگوں کے لیے، قرآن مجید بار بار یہ کہتا ہے، اہل ایمان سے تقاضا یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. یعنی محض ایمان لے آنا، صرف مان لینا، کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ تقویٰ. اور تقویٰ میں تینوں باتیں آتی ہیں، اللہ کی ذات کا یقین بھی، آخرت کا یقین بھی، اور پھر یہ کہ واقعتاً اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ رسول نے جس چیز سے منع کیا اس سے باز آ جانا، جس کو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل پیرا ہونا. یہ ہے تقویٰ. جنت متقین کو ملے گی، قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے. یا دوسرے انداز میں قرآن کہتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ کے جو ایمان لائے، حقیقی ایمان، اور پھر عمل صالح بھی کیا، یعنی ان کا عمل اس ایمان سے ہم آہنگ ہو گیا، یہی تقویٰ. چنانچہ کہیں فرمایا جاتا ہے ان للمتقین مفادا، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی ظلال و عیون، کہیں جنت کے بارے میں الفاظ آئیں گے عدت للمتقین، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، جو آخرت کی سختیاں ہیں اور جہنم کا عذاب ہے، اس سے ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، جنت اللہ نے تیار کی ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ظہور کا دن بھی ہے، جو اپنے وفادار ہیں، جو اللہ کے سچے فرما بردار تابع فرمان، انہیں اللہ تعالیٰ خلعتوں سے، نعمتوں سے نوازنا چاہتا. ھذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، فرمایا کہ یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب قرآن مجید میں جا بجا اہل ایمان سے جنت کا وعدہ ہے، اور سرکشوں کے لیے جہنم کی وعید ہے بار بار. تو یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لکل اواب حفیظ، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اواب ہے اور حفیظ ہے. اواب ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ہر معاملے میں، ہر لحظہ. اور حفیظ کون ہے؟ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک وہ کہ جو اللہ کی حدود کی پاسداری کرے، جو اللہ کا حکم ہے، جو عوامر اور نواہی ہیں، جو حلال حرام ہیں، اس کا لحاظ رکھنے والا. اور اسی میں ایک مفہوم اور بیان کیا گیا، حفیظ، جو یاد رکھنے والا، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا. من خشی الرحمن بالغیب، ابھی وہ بات آ رہی ہے جو اس سے پہلے اس کا حوالہ آیا تھا. یہ متقی کون ہے؟ یہ اواب اور حفیظ کون لوگ ہیں؟ جو رحمان سے ڈرتے رہے غیب میں رہتے ہوئے، وہی بات آئی نا, اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے تو بے شمار پردے ہمارے اوپر حائل کر دیے, ہم حقیقت تک براہ راست رسائی حاصل نہیں کر سکتے, نہیں دیکھ سکتے. یہ الگ بات ہے کہ ایک مومن کے یقین کا وہ درجہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اسے اس دنیا میں بھی جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے گویا کہ وہ دیکھ رہا, یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے, یہ اس یقین کا کرشمہ ہے. لیکن ادروائز تو بے شمار پردے حائل ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اب کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ الفاظ ہی بے معنی ہیں, اللہ, آخرت, روح, اور جو اس وقت سب سے زیادہ پاپولر فلسفہ ہے پوری دنیا میں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ہو, آخرت ہو, روح ہو, لیکن ہم اس کے بارے میں یقین سے چونکہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لہذا ان بحثوں میں پڑھنا تو واقعی وقت ضائع کرنا ہے. ہمیں تو اس وقت جو دنیا ہمارے سامنے ہے, جو محسوس ہے, جو مشہود ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے ایک ایک لمحے کو پر لطف بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ فلسفہ, یہ حجابات ہیں, یہ دنیا کی چمک دمک, یہ ہمارے حواس اور عقل بھی ایک مقام پر آ کر حجاب بن جاتی, ان سب حجابات کے ہوتے ہوئے جنہوں نے, لیکن فطرت کے اندر اللہ کی گواہی موجود ہے اور اس فطرت کی گواہی کو زندہ کرنے والی چیز یہ قرآن ہے. قرآن پڑھتا ہے انسان, اندر سے آواز آتی, بالکل یہ حق ہے. ہم اس رب کو پہچانتے ہیں, وہ ہمارا خالق, وہ مالک ہے, وہی ہے کہ جو محبت کے لائق ہے, عبادت کے لائق ہے. تو من خشی الرحمن بالغیب, ان پردوں کے باوجود غیب میں رہتے ہوئے جو رحمان سے ڈرتے رہے, جنت ان کے لیے. وجاء بقلب منیب, اور وہ شخص کے جو آیا ہے, لے کر آیا ہے, وہ قلب کے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے, اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے, ایسا قلب نہیں کہ جو غافل ہے, جس پر حجابات ہیں, جس پر گناہوں کے جو ہیں وہ دبیز راک ہے, غلط ماحول, غلط افکار کی اور غلط نظریات کے جو ہیں اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں, نہیں, تو براہ راست اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. ادخلوها بسلام, حکم ہوگا ایسے لوگوں کو کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ, تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں, کوئی تشویش نہیں, اب کوئی پریشانی نہیں. ذالک یوم الخلود, اور یہ دن ہے اب ہمیشگی کا, اب جو جنت میں داخلہ ملا ہے تو یہ عارضی نہیں, اب یہ ہمیشہ ہمیش کی جنت. دنیا میں تمہارا قیام عارضی تھا, تمہیں بتایا بھی گیا اور تمہیں خود بھی معلوم تھا, لیکن تم نے اس کو ہی اصل زندگی سمجھا, اصل منزل سمجھا, اب یہ تمہاری کوتاہ نظری تھی. ہمیشگی کا دن اور اصل زندگی وہ آخرت. ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, فرمایا اس جنت کے بارے میں وہ ساری نعمتوں کا جو تذکرہ ملتا ہے اس سب کا خلاصہ یہاں بیان فرما دیا. لہم ما یشاؤون فیہا, اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. دنیا میں تو معاملہ وہ ہے نا, وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے غالب کا, یہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات تو دنیا میں بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن کیا سب خواہشات پوری ہو جاتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں وہ کچھ ہوگا جو کچھ چاہو گے وہاں پورا ہو سکتا ہے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا, تم دنیا کو اپنی منزل بنا دو, مقصود بنا لو, اپنا مسجود بنا لو, سب کچھ کر لو, پھر بھی دنیا میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں مل سکتا جو تم چاہو گے, بلکہ جو کچھ ملے گا وہ بہت محدود, بہت محدود. وہ زندگی ہی تمہاری لمیٹیشن کے ساتھ ہے. دنیا کی نعمتیں اول تو آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, پھر ان نعمتوں سے تم خود کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ ایک شخص اگر بلین ایئر ہے تو وہ 24 گھنٹے میں کتنا اچھی سے اچھی چیزیں کھا سکے گا, کیا کچھ اس دنیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ پیسے تو اس کے پڑے ہوئے ہیں، کیا پہن لے گا زیادہ سے زیادہ، اپنے اوپر کیا لگا سکتا ہے؟ وہ تو 100 لمیٹیشن بھی ہوتی ہیں ان لوگوں کی، وہ الگ مسئلہ ہے، کوئی ڈائبیٹک بھی ہے اور ہارٹ کے پیشنٹ بھی ہیں، بلڈ پریشر بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، نہ بھی ہو تو لہم ما یشاؤون فیہا، اگر کوئی حسرتیں نکل سکتی ہیں، کوئی ارمان پورے ہو سکتے ہیں تو صرف آپ، یہ تو وہ ہو گیا جو انسان کے اپنے اندر جن چیزوں کی خواہش ہے، جن چیزوں کی اس کے اندر اشتہا ہے اس کے حوالے سے، وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس اس سے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ دیکھیے اتنی سے دو الفاظ کے اندر جنت کی نعمتوں کو کس طور سے سمیٹ لیا گیا، اور جو کچھ اور جو کچھ ہے اس کے بارے میں سورہ سجدہ میں بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ سامان اللہ نے چھپا کر رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے تخیل کی رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی، تو جہاں تک تخیل کی رسائی ہے وہ سب کچھ بھی ملے گا اور اس سے بیونڈ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ نعمتیں بھی ہیں جو اللہ نے اپنے وفادار شکر گزار بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہیں، جس کو میں ترجمہ کرتے ہوئے میرے زبان پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرپرائز دے گا ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت جس کا انسان توقع ہی نہیں کر سکتا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ہم یہی پر اس مطالعے کو میں روک رہا ہوں کیونکہ ٹائم تقریباً ہو گیا ہے، چند منٹ میں اس مسئلے کی طرف میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو ہو جائے جو آج کل بہت پھیلا ہوا ہے، وہ امریکہ میں جو عورت کی امامت کا معاملہ جو سامنے آیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک حدیث کو سپورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جہاں تک اسلام میں عورت کی امامت کا معاملہ ہے اس میں سیدھا سا اصول یہ ہے، ابن تیمیہ جو حجت الاسلام ہیں، امام ابن تیمیہ، ان کا صاف فرمانا ہے کہ کوئی عورت مردوں کو امامت نہیں کرا سکتی، اصول تو یہ ہے اسلام کا، عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، اور امام شوقانی جو ہیں انہوں نے اس کی اس عبارت کی تشریح میں لکھا ہے کہ عورت ہرگز مردوں کی امامت نہیں کرائے گی، یہی مسلک، یہی موقف حنفیہ کا بھی ہے، شافعیہ کا بھی ہے اور تمام جمہور ائمہ کا رہا ہے پوری تاریخ ہسٹری کے اندر۔ بعض ائمہ جو ہیں، امام مزنی، ابو ثور اور طبری نے عورت کی تراویح کی نماز میں امامت کی اجازت دی ہے جب کوئی حافظ قرآن مرد میسر نہ ہو، لیکن وہ تراویح کی نماز صرف عورتوں کو پڑھائے، اور اس کے لیے حضرت ام ورقہ کی ایک حدیث ہے سب میں جس کو بنیاد بنایا، اور اس حدیث پر سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس میں ایک رستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ورقہ کو اپنے گھر والوں کی امامت کی اجازت دی تھی، اپنے گھر والے، چنانچہ ابو داؤد اور ابن خزیمہ اور دارقطنی اور حاکم میں یہ حدیث موجود ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کا ارادہ کیا تو ام ورقہ نے آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے گھر والوں کی امامت کراؤ، غزوہ میں جانے کی اجازت نہیں دی، یہ کہا کہ تم اپنے گھر والوں کی امامت کرا سکتی ہو، اور اس کے لیے ایک مؤذن بھی مقرر کیا جو اذان دیتا، اور ان کا ایک غلام اور بونڈی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ غلام کا لفظ جو وہاں پر آیا عربی میں، اس کا ترجمہ ہے لڑکا، گھر کا ایک لڑکا ہے چھوکرا، اور ایک بونڈی جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بالغ مرد کی بات نہیں ہو رہی۔ اور امام دارقطنی نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے کہ اہل دار سے مراد گھر کی عورتیں ہیں، مرد بالغ حضرات نہیں ہیں اس میں شامل، زیادہ سے زیادہ یہ ایک ہے روایت جس کو بنیاد بنا کر اس قسم کی جو ہے وہ اسلام کا ایک نیا روپ پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی، اور یہ سارا وہی فتنہ ہے جو اس دور میں انلائٹنڈ اور ماڈریشن کے نام سے، ماڈریٹ اسلام، اعتدال پسند اور روشن خیال اسلام، اس کے حوالے سے اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنے کی جو کوشش ہے، اور یہ اصل میں اسلام پر ان کا وہ ملٹی پرونگ اٹیک ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر سے وہ ایمانی جذبات اور وہ صحیح اقدار جو ہیں جو ان کی تہذیب سے کلیش کرتی ہیں ان کو کھرچا جائے، تاکہ وہ ہماری تہذیب کے اندر رنگ جائیں، اور پھر جذبہ ایمان اور جوش جہاد جو ہے اس کو نکالنے کے لیے نصاب کو بدلا جائے، اور سارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر وہ روشن خیالی لے آئی جائے کہ پھر جہاد کا خیال ہی نہ آئے مسلمانوں کے اندر، اتنے روشن خیال ہو جائے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے، اسلام واقعتاً امن و آشتی کا سب سے بڑا عالم بردار، لیکن امن و آشتی تب قائم ہو سکتی ہے جب طاغوتی قوتیں اور استحصالی قوتیں جو ہیں جب تک ان کا قلع قمع نہ کیا جائے. وہ لازم، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. یہ جو استحصال کی تمام شکلیں ہیں ان سب کے لیے اسلام موت کا پیغام. اپنی جگہ امن، سلامتی، آشتی اگر امن آ سکتا ہے تو صرف اسلام کے ذریعے، اور نو انسانی نے واقعتاً دیکھا ہے اگر امن کا دور تو اسلامی کے ذریعے ہوا. تو یہ وہ، اور بدقسمتی سے ہم مسلمان ہی اس کے اندر شریک ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور خود اسلام کے نام لیوا ہونے کے باوجود اسلام کا حلیہ بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں. تو یہ سب اسی سلسلے کی کوششیں ہیں، وہاں امریکہ میں بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی، وہ خوشکن عنوانات کے ذریعے اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح اسلام پر قائم رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی. آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.